بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 207 شروع کرنے جا رہے ہیں. غامدی صاحب کے جو اجتہادی اطلاقات ہیں وہ زیر بحث ہیں. پہلی چیز زکوٰۃ کو ہم سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ غامدی صاحب نے اس میں جو اجتہادات کیے ہیں اس کا پس منظر, اس کا نظام فکر, اس کی غرض و غایت, اس کی حکمت کیا ہے. ایک ایک کر کے موضوعات کے سلسلے کو ہم سب آگے بڑھا رہے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے جو اجتہادی تصور ہے خود اس قانون کو بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا مدات طے کی گئی ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص کر دیا ہے, وہ طے شدہ امور ہیں اور وہ کون سے معاملات ہیں جہاں پر اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بھی اپنے دور میں اجتہاد کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بیان کیجئے گا, زکوٰۃ کے باب میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی نظر میں جو نصاب مقرر کیا ہے اللہ کے پیغمبر نے, کیا وہ قیامت تک کے لیے متعین نصاب نہیں ہے؟ ہر دور میں ہر انسان اپنے لحاظ سے نصاب تبدیل کر سکتا ہے. یہ تنقید کی جاتی ہے. یہ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں, مجھے واضح الفاظ میں بتائیں کہ کیا نصاب جو زکوٰۃ کا مقرر کیا گیا ہے وہ بھی قابل تغیر ہے, اس میں بھی اجتہاد ہوگا, یا اس میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟
یہ میرے موقف کا صحیح بیان نہیں ہے.
جی,
میں نے اپنی بات خود اپنے قلم سے اپنی کتاب میزان میں لکھ دی ہوئی ہے.
اچھا.
اس لیے جس کسی کو بھی بات کرنی ہے اسی بنیاد پر اس کو کرنی چاہیے. میں وہ حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, پھر دیکھیے کہ میں نے کیا کہا ہے اور اس کو کس طرح سے سمجھا جا رہا ہے. میں نے لکھا ہے, تیسری یہ, یعنی اس سے پہلے دو باتیں بیان کی ہیں, اس کے بعد تیسری یہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دے سکتا ہے.
اچھا,
یہ بنیادی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک قانون دے دیا, یہ بتا دیا کہ زکوٰۃ کی شرح مال میں ہی ہوگی, سرمایہ کی پیدائش کے موقع پر یہ ہوگی, معاشی میں یہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ مقرر کر دی ہے اس کی حیثیت ایک فریضے کی ہے اور اس کو ہم من جملہ عبادات سمجھتے ہیں. اس میں استثناء کا فیصلہ کرنا ہے. یہ کیونکہ ایک مالی مطالبہ ہے تو جس طریقے سے حرمتوں میں قرآن مجید نے بتایا کہ استثناء کا اصول یہ ہوگا, ایجابی احکام میں بتایا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو استثناء کا اصول یہ ہوگا, روزے کے بارے میں بتایا, نماز کے بارے میں بتایا, بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کیا استثناء کی گنجائش ہے؟ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو زکوٰۃ سے متعلق تین چیزیں ہیں جن کو اس نے خود واضح فرما دیا ہے.
جی,
ایک یہ بات کہ جب سرمایہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس میں ہر سال کا سوال نہیں ہے. اس میں فرمایا ہے یوم حسادی, جس وقت کھیتی کٹے گی, جب سرمایہ کی پیدائش ہوگی اسی وقت زکوٰۃ واجب ہو جائے گی.
ٹھیک,
یہ ظاہر ہے ایک اہم چیز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرمایا. دوسرے یہ کہ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں, اور اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ نظم اجتماعی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس پر میں پچھلی نشست میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر کے سورہ توبہ میں بیان کر دی, اور اس طرح سے ایک ایک چیز کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے بلکہ یہی در حقیقت وہ مصارف ہیں جن میں اگر زکوٰۃ صرف کی جائے گی, جن میں اگر اس کو ٹیکس آپ کہیں تو یہ ٹیکس صرف کیا جائے گا, ان کو اللہ تعالیٰ خود متعین فرما رہے ہیں.
ٹھیک,
اسی طرح کا معاملہ استثناء میں بھی کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مطالبات بھی کر رہے ہیں, مال کے بارے میں جو مطالبات کر رہے ہیں, جیسے صدقات کا مطالبہ ہے, زکوٰۃ کا مطالبہ ہے, عام انفاق کا مطالبہ ہے, اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ ماذا ينفقون, یہ سلونا کا ماذا ينفقون, اس کا جواب دیا کل لف, یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام مطالبات تمہارے مال کے اس حصے میں ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایک اجمالی تعبیر ہے, ہم جب اس کو متعین کرتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کی کچھ ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ کاروباری ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ حال کی ضرورتیں ہوتی ہیں, کچھ مستقبل کی ضرورتیں ہوتی ہیں. ان سب ضرورتوں کو سامنے رکھ کر استثناء کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین فرما دیا, لفظ العفو سے واضح کر دیا کہ مطالبہ اس سے پہلے شروع ہی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو مطالبات بھی کیے ہیں, یہاں تک کہ اس کے بعد انفاق کے مطالبات بھی اسی حصے سے متعلق ہیں. جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں, حال کی, مستقبل کی, کاروباری, ذاتی, جو چیزیں بھی انسان کی ضرورت ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نہ انفاق کا مطالبہ کر رہے ہیں, نہ صدقات کا مطالبہ کر رہے ہیں, نہ زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اسی ہدایت کو سامنے رکھ کر استثناء سے متعلق بعض فیصلے اپنے زمانے میں فرمائے. یہ استثناء ہی کا فیصلہ ہے جس کو ہمارے ہاں نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی نصاب کیا ہے؟ ایک حصہ جس کو متعین کر دیا گیا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں لی جائے گی, اسی کو نصاب کہتے ہیں. یہ مال میں بھی متعین کیا گیا ہے,
پیداوار
میں بھی متعین کیا گیا ہے, یہ معاشی میں بھی متعین کیا گیا ہے. اس کو دیکھیے میں نے آگے بیان کیا ہے. تیسری یہ کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنا قرار دے سکتا ہے. وہ نصاب کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ استثناء کا فیصلہ ہے.
ٹھیک.
اور جن چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے ان کے لیے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کر سکتا ہے. وہی ظاہر ہے استثناء ہے جس کا اطلاق ایک حصے پر کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال, معاشی اور زرعی پیداوار میں اسی مقصد سے اس کا نصاب مقرر فرمایا ہے.
ٹھیک.
یعنی یہی استثناء کا اصول پیش نظر رکھ کے نصاب مقرر فرمایا ہے. یہ نصاب درج ذیل ہے. مال میں 5 اوکیا 642 گرام چاندی.
ٹھیک.
پیداوار میں 5 وسق 653 کلو گرام کھجور.
ٹھیک.
معاشی میں 5 اونٹ 30 گائیں اور 40 بکریاں. یہ نصاب مقرر فرمایا. اس نصاب میں اب ایک چیز بہت قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ نصاب فیصد کے لحاظ سے متعین کیا جاتا تو پھر اس کی علت مختلف ہو جاتی.
کیا مطلب اس بات کا؟
جس طرح سے شرح فیصد کے لحاظ سے متعین کی گئی ہے.
ہاں, 2.5%, 5%.
یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو مال بھی تمہارے پاس ہے اس میں 2.5%, 5%, 10% اور 20% زکوٰۃ مختلف صورتوں میں لی جائے گی.
ٹھیک.
یہاں پر بھی کیا جا سکتا تھا کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کا 1/5 حصہ مستثنا ہے. جو کچھ تمہارے پاس مال موجود ہے اس کا 20% مستثنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں
جی.
یعنی اس کو فیصد کے لحاظ سے متعین کر دیا جاتا تو پھر نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی. یعنی اس میں پھر علت حکم اس سے متعلق ہو جاتی جو شرع میں ہم دیکھ رہے ہیں.
صحیح ہے.
یہاں ایسا نہیں کیا گیا.
اچھا.
یہاں اس کے بالکل برخلاف رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماپ اور وزن کے لحاظ سے مقرر کر دی,
مقدار مقرر کر دی.
یعنی یہ دیکھیے نا کہ جب آپ کو کہا کہ 5 اوکیا چاندی تو ظاہر ہے کہ 5 اوکیا کوئی فیصد نہیں ہے بلکہ ایک متعین مقدار ہے.
ٹھیک.
اسی طرح 5 وسق کھجور یہ بھی ایک متعین مقدار ہے. یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو معاشی میں بھی ہے. اب جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر موقع پر یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے کیا یہ معاملہ درست ہے. یعنی حالات کی تبدیلی, تغیر, اس کا مطالعہ کیا جاتا رہے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو صورتحال تھی اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر اس کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مقدار متعین کر دی.
ٹھیک.
اب علت یہ ہو گئی کہ لوگوں کو استثناء کس اصول پر ملنا ہے, ان کی ضرورت کے لحاظ سے استثناء ملنا چاہیے.
ٹھیک.
اسی بات کو دیکھیے, ہماری علمی تاریخ کی ایک جلیل القدر شخصیت شاہ ولی اللہ نے کس طرح حجت اللہ البالغہ میں بیان کیا ہے.
اچھا.
وہ یہ کہتے ہیں کہ انما قدر من الحب و تمر 5 اوسق, غلے میں, اجناس میں, اسی طرح پھلوں میں جیسے کھجور میں 5 وسق نصاب مقرر کیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مقدار ہے جس کے بعد زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے گا. اب وہ اس کی تعلیل کرتے ہیں کہتے ہیں لینہا تکفی اکلا اہل بیت لا سنا، زکوٰۃ چونکہ سال میں ایک بار لینی ہے، انہوں نے اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں فصلیں بھی عام طور پر ایسے ہی ہوتی تھیں، یعنی سال میں ایک ہی فصل ہوتی تھی. چنانچہ ان کا ارشاد ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے کنبے کا اندازہ کریں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالعموم کنبہ جتنا ایک ہوتا ہے، اگر ایک چھوٹے کنبے کا اندازہ کریں تو سال بھر کے لیے یہ مقدار کافی ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّ أَقَلَّ الْبَيْتَ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ وَالثَّالِثُ خَادِمٌ أَوْ وَلَدٌ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ ایک چھوٹا کنبہ کیا ہوتا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، تیسرا کوئی خادم بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے. وَمَا يُزَاحِي ذَلِكَ مِنْ أَقَلِّ الْبُيُوتِ، جتنے بھی چھوٹے کنبے ہو سکتے ہیں ان کو اسی کے مشابہ سمجھ لیجیے، یعنی پر قیاس کر لیجیے. وَغَالِبُ قُوتِ الْإِنْسَانِ رَطْلٌ أَوْ مُدٌّ مِنَ الطَّعَامِ، اور جب ہم انسان کی عام خوراک کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ خوراک کیا ہوتی ہے، یا ایک رتل یا ایک مد، یہ پیمانے ہیں. فَإِذَا أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ ذَلِكَ الْمِقْدَارُ، اب اگر یہ کنبے کے افراد اتنی مقدار روز کھاتے ہیں، کفاہم لسنا، تو حساب کر کے دیکھ لیجئے سال بھر کے لیے کافی ہو جائے گا. وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ لِنَوَائِبِهِمْ وَأَدَامِهِمْ، بلکہ جو بعد میں ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، ناگہانی ضرورتیں بھی آتی ہیں، نشیب فراز زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ بچ جائے گا. وَإِنَّمَا قُدِّرَ مِنَ الْوَرَقِ خَمْسُ أَوْقَاقٍ، اسی طریقے سے چاندی میں پانچ اوکیا نصاب مقرر کیا گیا ہے. لِأَنَّهَا مِقْدَارٌ يَكْفِي أَكَلَّ أَهْلِ بَيْتٍ سَنَةً كَامِلَةً، اس لیے کہ یہ وہ مقدار ہے جو پورے سال کے لیے ایک چھوٹے کنبے کو کفایت کرتی ہے.
ٹھیک.
اِذَا كَانَتِ الْأَسْعَارُ مُوَافِقَةً فِي أَكْثَرِ الْأَقْطَارِ، بشرطے کہ جو قیمتیں ہیں وہ اکثر علاقوں میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، یعنی ان میں کوئی بڑا فرق نہ واقع ہو جائے. وہ استقری عادات البلاد المعتدلہ فی الرخص والغلا تجد ذالک، اگر تم استقرا کر کے دیکھو گے کہ عام طور پر لوگوں کا معتدل علاقوں میں کیا معاملہ ہے، بعض علاقے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں زیادہ مہنگائی ہو، جس میں زیادہ ارزانی ہو، تو گرانی اور ارزانی کو اگر تم معتدل علاقوں میں دیکھو گے تو یہی صورتحال پاؤ گے. اس طرح انہوں نے گویا اپنے لحاظ سے تجزیہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے جو ملحوظ رکھی گئی ہے. وہی چیز ہے جو حکم کی بنیاد ہے.
ٹھیک.
وہ اس کا منات ہے، وہ اس کی علت ہے، اور علت کا اصول وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا وصف اس کا باعث بن رہا ہے کہ وہ حکم کی بنیاد قرار دیا جائے، اور دوسری چیزوں سے اس کا اشتراک کیا بنتا ہے اور اس میں فرق کیا واقع ہوتا ہے. تو اگر فرق کا انتفاع ہو گیا اور اشتراک یعنی وصف میں اشتراک کا اثبات ہو گیا تو حکم کا وہاں اطلاق کر دیں گے.
انتفاع کا مطلب ہو سب،
یعنی وہ چیز ختم ہو گئی.
ٹھیک.
وہ باقی نہیں رہی. یعنی فرق کا ہم نے جائزہ لیا تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے علت کو سامنے رکھ کر آپ آج کے زمانے میں بھی جائزہ لے لیں گے کہ کیا جو نصاب مقرر کیا گیا تھا وہ حالات کی تبدیلی سے، زمانے کی تبدیلی سے اب کسی تغیر کا تقاضا تو نہیں کرتا. تو علت کی بنیاد پر جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ ان الحکم یدور ما الا وجودم وعدما، یہ فیصلہ بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا. یہ بات میں صرف نصاب کے بارے میں نہیں عرض کر رہا، یہ دین کے تمام احکام میں بالکل اسی طریقے سے ہے، اور ہر حکم کو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے.
ٹھیک.
اب رہا یہ سوال کہ کیا اس وقت جو نصابات ہیں ان میں میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. میرے نزدیک ایسی کوئی ضرورت ابھی تک واقعی نہیں ہوئی. جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک غلط طریقہ اختیار کیا گیا، وہ یہ کہ ان کی قیمت کو مقرر کر کے ہم باقی جگہوں پر ان کا اطلاق کر دیتے ہیں. یعنی وہ نصاب صرف چاندی اور سونے تک نہیں رہتا، اس سے آگے بڑھ کر ہم مال کی دوسری صورتوں میں بھی اسی نصاب کو تبدیل کر دیتے ہیں، کرنسی میں تبدیل کر دیا، کسی اور مال میں تبدیل کر دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ وہی یہاں بھی نصاب ہوگا. یہ میرے نزدیک غلط بات ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ علت کو متعین کیا جائے گا، علت واضح ہو گئی، اس علت میں اگر وہاں بھی کوئی مسئلہ ہے تو تبدیلی کا جواز پیدا ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان نصابات کو جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تا قیامت برقرار رکھیں گے. البتہ جو نئی صورتیں پیش آئیں گی، کرنسی میں مقرر کرنا ہے، ہم نے پلاٹ میں مقرر کرنا ہے، نئی فصلوں میں مقرر کرنا ہے، صنعتی پیداوار میں مقرر کرنا ہے، جتنے اطلاقات ہیں وہاں پر اس اصول کو سامنے رکھیں گے. وہ اصول کیا ہے؟ الف، یعنی لوگوں کی ضرورتیں، خواہ وہ ذاتی ہیں، خواہ کاروباری ہیں، خواہ وہ حال کی ہیں، خواہ مستقبل کی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر نصاب مقرر کیا جائے گا. یہ میری پوری بات.
نقطہ واضح ہوا غام صاحب کہ نصاب کے بارے میں آپ کی رائے کیا. اچھا غام صاحب، اگر خلاصہ کیا جائے ایک جملے کے اندر، تو شرع کے معاملے میں تو یہ طے ہو گیا چونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی، اور اس میں انسان کے پاس چونکہ کوئی اختیار جو تھا اس کو اصول استعمال ہو سکتا تھا کہ مال میں سے کتنا زائد دینا، آپ نے پچھلی نشست میں اس کی بتائی بھی تھی حکمت، تو اللہ نے وہاں مقرر کر دیا. وہ تو 2.5%، 5%، 10%، 20% تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. کتنے مال میں سے لینا ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے اس اصول پر کہ اس زمانے میں کتنے مال کو زائد مال سمجھا جا سکتا تھا، کتنے میں کفایت ہوتی ہے. تو یہ چیز اپنی ذات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہادی اطلاق ہے، اور اجتہادی اطلاق ضرورت کے بدلنے سے تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہو گئی.
میں تو یس کر رہا ہوں کہ ہر وہ حکم جو دین میں دیا گیا ہے اس کی علت کو دیکھا جائے. اگر اس کی علت خصوص میں تبدیل ہو گئی ہے تو آپ آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. مثال کے طور پر قانون اجتماع میں حجت پہ یہی علت ہے جو فیصلہ کن ہو گئی.
ٹھیک،
اسی طرح کا معاملہ باقی احکام میں ہوگا. جب ہم شرعوں کی علت دیکھتے ہیں تو وہ دو پہلوؤں سے سامنے آتی ہے.
اچھا،
ایک یہ کہ معاشرے کا حق کیا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں کروں گا جس نے حق ادا کرنا ہے، معاشرہ کرے گا جس نے حق لینا ہے. یہ دونوں صورتیں افراط و تفریط میں تبدیل ہو سکتی ہیں.
ٹھیک،
اس میں خلاف انصاف تقاضے پیدا ہو سکتے ہیں.
ٹھیک،
اس میں عدل کا خون ہو سکتا ہے. اس میں لوگوں کے لیے جبر کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا.
ٹھیک،
اور جب خود فیصلہ فرمایا تو کس چیز کے بارے میں فرمایا؟ اس مال کے بارے میں جس کی حرمت دین میں قائم کی گئی، جس کی طرف کوئی تعدی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. تو اس وجہ سے اب نتیجہ کیا نکلا کہ ایک ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا جس کے فیصلہ کرنے کی میرے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں.
صحیح ہو گیا.
جب یہ نہیں ہے تو اب علت کی بنیاد پر وہاں کوئی تغیر بھی نہیں آ سکتا،
کیونکہ علت ہی خدا کا فیصلہ ہے وہاں پہ.
یہاں میں نے اسی لیے عرض کیا کہ یہاں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فیصد مقرر کر دیتے تو وہی صورتحال پیدا ہو جائے.
یہاں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی،
وہی صورتحال پیدا ہو جائے. آپ نے ایسا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں علت کیا ہے؟ وہی جس کو شاہ ولی اللہ نے بیان کیا، یعنی لوگوں کی ضرورت دیکھی جائے گی. ضرورت قابل تغیر ہے، کیونکہ یہ قابل تغیر ہے اور یہ دیکھ کر متعین بھی کی جا سکتی ہے. اس کی تعین میں کسی ظلم کا بھی اندیشہ نہیں ہے. یہاں استثناء دینا ہے لوگوں کو.
جی،
تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مال میں کوئی بڑی تعدی ہو جائے گی. اس وجہ سے یہاں علت کی نوعیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے، جو علت میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کا اشتراک کسی دوسری جگہ پایا جاتا ہے، اور کیا وہاں کسی فرق کا انتفاع ہو گیا ہے تو وہاں اس کا اطلاق کر دیں گے. یہ ہے بنیادی اصول.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں. شکم صاحب، جو آپ نے پورا تصور پیش کیا ہے، نصاب کا سمجھایا، خود شاہ صاحب بھی اسی بات کی تائید میں نظر آتے ہیں. اب اس پہ جو عملی سوال ہے، اطلاقی سوال ہے، وہ یہ کہ ایک عام مسلمان جب علماء کے پاس جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقرر کردہ نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا، اس حساب سے کہتے ہیں کہ آج کے دن اگر تمہارے پاس 2.25 لاکھ روپے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی اکویلنٹ بنتا ہے، تو تم صاحب نصاب ہو گئے ہو. آپ کے پاس جب کوئی فرد آئے گا اور وہ آپ سے سوال کرے گا کہ بتائیے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی آپ کنورژن کے تو قائل نہیں ہیں روپوں میں، روپوں کے لیے آپ فرماتے ہیں پیداوار کے لیے نیا نصاب آپ مقرر کر سکتے ہیں حالات کی رعایت سے، تو پھر اس کے پاس نصاب کیا ہے جو آپ کی بات سن رہا ہے کہ اس نے کیسے زکوٰۃ دینی ہے؟
میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا معاملہ مسلمانوں کی حکومت سے متعلق ہے.
ٹھیک،
ہمارے دین میں اصلاً ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم نظم اجتماعی کو زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ ہی کا حکم ہے کہ یہ اٹھا کر نظم اجتماعی کے سپرد کر دی ہے.
ٹھیک ہو گیا.
چنانچہ اگر نظم اجتماعی زکوٰۃ لینے آئے گا تو وہ مقرر کرے گا.
اچھا،
اس کے لیے اصول وہی ہے. وہ اصول کیا ہے؟ الف. وہ قرآن مجید نے طے کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں میں اس کا اطلاق کر کے دکھا دیا, چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ میں فیصلہ کر لیا جائے گا.
اچھا,
اور یہ بتا دیا جائے گا کہ اب فلاں چیز میں یہ نصاب مقرر کیا گیا. جیسے اس وقت آپ ٹیکسیشن میں یہی طریقہ استثناء
دیتے ہیں, منیمم ویج پہ
آپ بتاتے ہیں, ہر جگہ استثناء دیتے ہیں. یہ دنیا بھر میں ایک مسلمہ چیز ہے, کوئی نیا کام دین میں نہیں کیا گیا. تو ریاست, حکومت, نظم اجتماعی, ارباب حل وقت وہ زکوٰۃ لیں گے تو فیصلہ وہ کریں گے. اگر ایسا نہیں اور مجھے فیصلہ کرنا ہے تو میں اس میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جس کی تعلیم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, کہ جب کوئی معاملہ ہم سے متعلق ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں دو عادل آدمیوں سے کہیں گے کہ آپ فیصلہ کر دیجئے. اس کے لیے بھی رہنمائی فرما دی ہے.
جی,
چنانچہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں, حال کی کیا ہیں, مستقبل کی کیا ہیں, وہ سامنے رکھ دیں گے اور ایک عادلانہ فیصلہ کرا کے اپنے لیے اس کو نصاب کے طور پر اختیار کر لیں.
ٹھیک, یہ بھی کر سکتے ہیں ہم سب کے علماء کسی معاشرے کی رعایت سے اس ملک کے اندر, چونکہ ہر آدمی اس کی استعداد نہیں رکھتا, تو وہ ایک رقم اگر مقرر کر دیں, مثال کے طور پر کہ بھائی اس زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر آپ کی ماہانہ آمدن لاکھ روپے ہے, سال کے آپ 12 لاکھ کماتے ہیں, تو جو زائد آپ کے پاس ہے اتنے میں نارمل گزارا ہو جاتا ہے اس ملک کے حالات میں, مہنگائی میں سب کچھ, تو یہ کام کوئی علماء بھی تو کر سکتے ہیں.
بالکل کر سکتے ہیں, دو عادل آدمیوں کے مقابل میں علماء بھی عادل ہی سمجھے جائیں گے. ان کے بارے میں بھی یہی گمان ہوگا کہ وہ دین کو, دین کے تقاضوں کو, دین کے مطالبات کو, فرد کی حالت کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کر دیں گے, اور وہ عادلانہ فیصلہ ہی کریں گے. دو عادل آدمیوں کے بارے میں بھی جو بات کہی گئی ہے وہ اسی لیے کہی گئی ہے کہ میرے نفس کا کوئی میلان اس میں شامل نہ ہو جائے, میں اپنے لیے خواہ مخواہ کوئی رعایت میں لے لوں, اسی کے لحاظ کیا گیا ہے. تو یہ لحاظ دو آدمیوں میں بھی ہو جاتا ہے, علماء میں بھی ہو جاتا ہے, فقہا میں بھی ہو جاتا ہے. لہٰذا لوگ جن پر اعتماد کرتے ہوں ان سے یہ فیصلہ کرا لیں اگر انہیں خود زکوٰۃ ادا کرنی ہے.
ٹھیک,
یہ کرنسی میں بھی کرانا پڑے گا, یہ پیداوار میں بھی کرانا پڑے گا, یہ اور بہت سی جو نئی صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں ان میں بھی کرانا پڑے گا. یہ فیصلہ ہو جائے گا, اس میں اجتہادی لحاظ سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف فرمائے گا. اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ نہ فرد کے لیے کوئی چیز غیر معتاد مشقت کا باعث بن جائے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی کمی ہونے پائے.
ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہے, آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ہم سب, یہ جو آپ نے پورا تصور بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود اس زمانے میں الف کی تعین کر کے یہ نصاب مقرر کر دیا, ہم ہی دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعین کے تقرر کے باوصف بعض چیزوں میں استثناءات بھی دیے, اور کیا یہ اس چیز کی تعلیم ہے کہ یہ دیکھو نصاب تو مقرر کر رہا ہوں لیکن زمانے اور حالات کی رعایت سے تغیرات آئیں گے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں پر اور سبزیوں پر زکوٰۃ کو مستثنیٰ قرار دے دیا, تو اسی کی دعوت دی کہ آگے علماء بھی, ریاست بھی اپنے اپنے زمان و مکان میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں, جہاں پر مستثنیٰ حالت تقاضا کرے وہاں پر پھر استثناء دیتے چلے جائیں.
یعنی نصاب خود استثناء کا بیان ہے. استثناء میں لوگوں کے حالات دیکھے گئے ہیں, لوگوں کے حالات ان کی معیشت کے لحاظ سے دیکھے گئے ہیں, ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے دیکھے گئے ہیں. زکوٰۃ لیتے وقت جو حالات کسی فرد کے قابو میں نہیں ہوتے وہ بھی دیکھے جائیں گے.
ٹھیک,
کسی چیز کو وصول کرنے کے لیے جو ضرورتیں پڑ جاتی ہیں وہ بھی دیکھی جائیں گی. اس طرح کی سب چیزیں کیونکہ عقلاً دیکھی جانی ضروری ہیں, اس وجہ سے رسالت مآب نے بھی دیکھی. اگر یہ اندازہ ہوا کہ کسی چیز سے زکوٰۃ لے جائے تو وہ ہم محفوظ ہی نہیں کر سکتے, تو اس کو استثناء دے دیا گیا. اسی طرح کسی چیز کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ اس کی پیدائش کی طرف لوگوں کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے, جیسے گھوڑے تھے, اس میں استثناء بیان کر دیا گیا, یہ بتا دیا گیا کہ ہم ان میں زکوٰۃ نہیں لیں گے. اسی طرح کی صورتحال آپ کسی آفت کے پیش نظر, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی طوفان آ گیا ہے, لوگوں پر کوئی افتاد آ پڑی ہے, کسی موقع پر فصلیں اس طریقے سے نہیں ہوئیں, ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کے استثناء کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ کر سکتے ہیں. نظم اجتماعی بھی کر سکتا ہے, افراد اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب, آپ کا جو پورا کا پورا تصور زکوٰۃ ہے اس کے اندر نصاب کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ کیسا. میں ایک چھوٹا سا نقطہ میں چاہتا ہوں, کافی لطیف و باریک سا نقطہ ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس کی آپ وضاحت کریں. جو آپ کا پورا اصرار ہے, پورا کا پورا لاہ عمل ہے, اس کے اندر یہ بات سامنے نہیں آتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب مقرر کیا تھا وہ صرف اور صرف اس زمانے کے لیے تھا, آج ہم فوراً سے اپنے زمانے کا جائزہ لیں گے اور اس کو تبدیل کر لیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ نے مقرر کیا تھا, اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا اس وقت تک جب تک کوئی ضرورت پیدا نہ ہو. اس اصرار کی کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر کے اس زمانے کے حالات اور واقعات اور اس زمانے میں الف کی تعین کے بعد بس جو نصاب مقرر کیا ہے اس کو اتنی آزادی کے ساتھ چھیڑنے کی اجازت نہیں دے رہے؟
تو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہی تو شریعت ہے, دین ہے. وہ فیصلہ اجتہادی ہے, وہ فیصلہ فقہی ہے, اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. خود قرآن کے اپنے احکام میں ہم نے یہ تقسیم روا رکھی ہے. اس وجہ سے ہر حکم ہمارے لیے اللہ اور رسول کا حکم ہے. دیکھا ہمیشہ اس کو علت کے لحاظ سے جائے گا. یہ علت کا اصول ہے جس کو جب آپ طے کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں تغیر کی گنجائش ہے یا نہیں.
ٹھیک,
میں نے عرض کیا کہ پورے دین میں یہی کام کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی الگ صورتحال ہی نہیں ہے. یعنی شرحیں بھی اسی نقطۂ نظر سے دیکھی گئی ہیں, لیکن ان شرحوں کو جب آپ ان کی علت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ان میں کسی تغیر کی گنجائش نہیں بنتی.
ٹھیک,
اور نصاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں امکان پیدا ہو جاتا ہے. اسی طریقے کا معاملہ خصوصی اور عمومی احکام کو طے کرنے کا ہے, وہ بھی علت کے اصول پر طے کیے جاتے ہیں. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو اگر نکاح کرنا ہے تو وہ دیکھے گا کہ کسی معاہد کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا, نہ عورت کا نہ مرد کا. تو اب وہاں پر شرک کی کون سی صورت مراد ہے؟ یہ اصل میں علت حکم ہے. کیا وہ شرک مراد ہے جو تاویل سے ہوتا ہے؟ کیا وہ مراد ہے جس میں آدمی مظاہر بھی شرک ہو جاتا ہے, اس شرک کو دین کے طور پر قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ شرک مراد ہے جو اتمام حجت کے باوجود فرد سے ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے یہ طے کریں گے نا. تو جو علت آپ طے کریں گے اس کے لحاظ سے حکم کی نوعیت وہی ہو جائے گی. ہر حکم کو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے. میں نے اس معاملے میں کوئی نیا طریقہ اختیار ہی نہیں کیا.
ٹھیک, اگر ہم سب یہ تو سمجھ میں آ گیا, ایک طرف آپ اتنے زیادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی فیصلہ بھی کیا تو اس سے تمسک کے قائل ہیں, اللہ یہ کہ علت جو ہے وہ کسی تغیر کا مطالبہ کرے. دوسری جانب اگر پلٹ کے میں پوچھوں کہ اللہ کے پیغمبر نے خود ان اجتہادی اصولوں کا ان معاملات میں اطلاق نہیں کیا جس میں آپ کر رہے ہیں, تو وہاں پر آپ اس اسوے کی پیروی کیوں نہیں کرتے کہ جب اللہ کے پیغمبر نے مثال کے طور پہ اجرت کو پیداوار پہ قیاس کر کے تنخواہ پر زکوٰۃ نہیں لی تو آپ تو وہاں پر امتداد علت کر کے جو آج کل ہمارے سروس انڈسٹری ہے جو تنخواہ لے رہے ہیں اس پر پیداوار کا اطلاق کر رہے ہیں. تو پھر پلٹ کے میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے تو نہیں کیا تھا, وہاں پر بھی اس کو فالو کر رہے ہیں؟
اس میں بھی استثناء کے اصول کا اطلاق کیا جا رہا ہے. بعض چیزیں لا یوبو بہی ہوتی ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جائے.
ٹھیک,
یہ بات ہم نے ابھی سمجھی کہ لوگوں کی ضرورتیں دیکھی جائیں گی, حال کی دیکھی جائیں گی, مستقبل کی دیکھی جائیں گی. اس طرح کی کون سی سروس انڈسٹری اس وقت پیدا ہو گئی تھی؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو اصول کا اطلاق کیا جائے گا. ہر جگہ وہی چیز ہے, اصول کیا ہے, قاعدہ عامہ کیا بنتا ہے, جو بات کہی گئی ہے اس میں حکم کے حدود کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, منات کیا ہے, اس کی عقلی اور منطقی اساس کیا ہے. جب آپ نے وہ متعین کر لی تو اب دیکھا جائے گا وہ وصف کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم دیا گیا ہے. وہ وصف کسی دوسری جگہ مشترک ہے تو حکم وہاں پہنچ جائے گا. اگر اس میں کسی فرق کی نشاندہی کی جائے گی تو فرق پر تنقید کر کے بتایا جائے گا کہ وہ واقع نہیں ہو رہا.
ٹھیک,
تو حکم کا اطلاق ہو جائے گا. اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ خود یہ بنیاد ہی یہاں قائم نہیں رہی ہے تو حکم میں تغیر کر دیا جائے گا. یہی اصول ہر جگہ ہے. یعنی یہاں کوئی نئے اصول کا اطلاق ہی نہیں کیا جا رہا. وہی بات جو میں نے اجتہاد پر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت سے بیان کی, ہر حکم کی علت دیکھی جائے گی, اور جب علت دیکھی جائے گی تو اس اصول کا اطلاق ہوگا کہ ان الحکم یدور ما للہ وجودم بعدما.
ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. غامدی صاحب نے جو زکوٰۃ کے باب میں اجتہادی اطلاقات کی ہیں اس کی فکری علمی بنیادیں کیا ہیں, اور جو اعتراض عام طور پہ کیا جاتا ہے ایک ایک کر کے ہم نے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھا. اور کون کون سے اجتہادی اطلاقات ہیں جو غامدی صاحب نے کیے ایک ایک زیر بحث آئیں گے. وقت ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.